حق نواز قبر میں اتر گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اسحار القاسمی ان کتابوں پر احتجاج کرتا ہوا ذبح کر دیا گیا، شہید ہو گیا، عبد الصمد آزاد شہید ہو گیا، 100 نوجوان شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو سپاہی صحابہ کے کفن پہنا کر ہم نے قبروں میں اتارا، مسلمانوں ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے، مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسی راستے میں مجھے بھی شہید ہونا ہے، اسی راستے میں میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے، لیکن آج تیرے دروازے پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی صبح کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو بکر کو گالیاں پڑی تھی، سجاول کی بستی میں کوئی صدا دینے نہیں آیا تھا۔
حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام انجمن سپاہ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی، سرپرست اعلی انجمن سپاہ صحابہ پاکستان۔
یہ احتجاج جلسہ ہے، بات سنو، یہ نعروں کا سرو پروگرام نہیں ہے، آپ کم از کم تقریر تو کرنے دیں حضرت کو، جب نعرے کا موقع ہے کہ آپ بے شک نعرہ لگائیں، لیکن آپ تقریر کے اندر سے مخن نہ ہوں، تقریر شروع کرنے دیں کم از کم، اتنے لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کے خلوص کا شکریہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: الذي جاء بالصدق وصدق به، وقال في موضع آخر: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، سرگودا کے غیور نوجوانوں، الحاج محمد اسلم کچھیلا صاحب، چودھری عبدالحمید میئر صاحب اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے سنی ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، آج کا یہ پروگرام انتہائی مختصر وقت میں طے کیا گیا ہے. میرا یہ پروگرام اچانک بنایا گیا ہے. حاجی محمد اسلم کچھیلا صاحب نے مجھے رات 12 بجے ٹیلی فون کر کے یہاں کے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا کہ ضلع سرگودا میں سپاہ صحابہ کے محسن اور مربی حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب کو ایک مقدمہ میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اگر اس واقعہ پر خاموشی اختیار کر لی جاتی تو اس کے نتائج سنگین ہوتے. مجھ سے پہلے تفصیل کے ساتھ یہاں کے علماء نے اس واقعہ پر روشنی ڈالی ہے. میرے بھائیوں، مولانا ضیاء الحق صاحب نے صحابہ کے خلاف بات کرنے والوں پر تنقید کی، جس کے نتیجے میں ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا. مولانا ضیاء الحق صاحب کی شان میں گستاخی ہوئی، جس پر سارا ضلع سراپا احتجاج ہے. لیکن میرے بھائیوں، پاکستان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ماں بہن کی گالی دی جا رہی ہے، اور کتابوں میں، پمفلٹوں میں صحابہ کرام پر کھلے عام تبرہ ہو رہا ہے. اس کے خلاف اگر سپاہ صحابہ آواز بلند کرتی ہے
تو اسے فرقہ واریت کا نام دے دیا جاتا ہے، اسے تخریب کاری اور فساد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی حکومت ہمیں کہتی ہے کہ آپ شیعہ پر تنقید نہ کریں، شیعہ کو کافر نہ کہیں، لیکن کبھی پاکستان کی حکومت نے شیعہ سے یہ نہیں کہا کہ تم ابو بکر و عمر کو کافر نہ کہو۔ مجھے بتایا جائے پاکستان میں کتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، 40 سال ہو گئے، علماء پر مقدمے ہوئے، علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، علماء پر مشکلات آئی اس جرم میں کہ علماء نے شیعہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کسی ایک ایسے شیعہ کے خلاف حکومت نے باضابطہ کارروائی کی ہو جس نے ابو بکر کو شیطان لکھا ہو، جس نے فاروق اعظم کو کافر لکھا ہو، جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بازاری عورت لکھا ہو، جس نے عثمان غنی کو بدکماش لکھا ہو، جس نے حضرت عمر بن عاص کی لڑکیوں کو بازاری عورت اور زانی لکھا ہو۔ مجھے بتائیں پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو؟ حکومت علماء سے کہتی ہے کہ آپ شیعہ پر تنقید نہ کریں، لیکن شیعہ سے یہ نہیں کہنا چاہتی کہ وہ صحابہ پر تنقید نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتی۔ جب پاکستان کی حکومت ملنگ کی حفاظت کرتی ہے تو میں صدیق کی چوکی داری کیوں نہ کروں؟
حق کا دوسرا نام۔
پاکستان کی حکومت ایک ملنگ کی حفاظت کرتی اور پاکستان کا مولوی صدیق کی بات بھی نہ کرے؟ پاکستان کی حکومت ایک ملنگ کے حقوق کی بات کرتی ہے لیکن پاکستان کا سنی عائشہ صدیقہ جیسی ماں کی بات نہ کرے؟ میرے بھائیوں، وقت بہت بیت گیا ہے، اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تقریر سناؤں اور تفصیلی گفتگو کروں تو پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کو اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ میں پھر بھی زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ سے پہلے مولانا عطا اللہ صاحب نے شیعہ کی کتابوں سے شیعہ کی بات کی ہے، مولانا اکرم عابد صاحب نے شیعہ کی کتابوں سے حوالے دیے اور انتظامیہ کی بات کی، لیکن میں آپ کے سامنے سپاہ صحابہ کا پروگرام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سپاہ صحابہ یہ انداز اختیار کر رہی ہے۔ سپاہ صحابہ اپنے جلسوں میں شیعہ کے کفر کا برملا اعلان کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ ہماری گفتگو کی طرف توجہ کریں۔ آپ ہمیں فرقہ پرور کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں فسادی بتا رہے ہیں، آپ ہمیں تخریب کار کہتے ہیں، آپ ہمیں تشدد پرست کہتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں یہ آپ کا پاکستان ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ شیعہ کے خلاف آج یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ آج سے 10 سال پہلے کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ کیوں نہیں تھا؟ آج سے 10 سال پہلے ایسے جلسے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ آخر اس کی کوئی وجوہات ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں وجوہات آپ کے سامنے رکھوں؟ آپ میری تقریر کے اختتام تک توجہ کے ساتھ میری باتیں سماعت فرمائیں گے؟ آپ کی توجہ ہے؟ میرے بھائیوں، میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان سماعت فرمائیں۔ میں آج کی تقریر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام پر رسول اللہ کے دور میں جب بھی کسی شخص نے تنقید کی، نبی کے دور میں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ صحابہ کرام پر پیغمبر کے دور میں جب بھی کسی نے تنقید کی وہ تنقید کسی اپنے کی طرف سے ہو یا کسی غیر کی طرف سے ہو، اس کے جواب میں پیغمبر نہیں بولا، خدا بولا. میری آج کی تقریر کا یہ عنوان ہے، اور میں اس قرآن سے استدلال کر کے اپنے دعوے کو آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ جو شخص صحابہ کو کافر کہتا ہے اسے کافر کہنے کا حکم قرآن نے دیا. یہ حکم حق نواز جھنگوی نے نہیں دیا، یہ حکم شاہ ولی اللہ نے نہیں دیا، یہ حکم قرآن نے دیا ہے. اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، رسول اللہ کے دور میں منافقین نے بھی صحابہ پر تنقید کی، غلط فہمی کی وجہ سے کئی اپنے آدمیوں نے بھی صحابہ پر تنقید کی. اس تنقید کے جواب میں پیغمبر کو بولنا چاہیے تھا، نبی کو گفتگو کرنی چاہیے تھی، رسول اللہ کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر صحابہ پر ہونے والی تنقید کے موقع پر نبی خاموش رہتا ہے اور خدا عرش سے اس تنقید کا جواب زمین پہ نازل کرتا ہے. اس کا کوئی ایک اس عنوان کی کوئی صرف ایک مثال نہیں، بڑی قابل غور بات. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنی زندگی میں بیسیوں غلام آزاد کرائے، جن میں 18 غلاموں کا نام تاریخ کی کتابوں میں. غلام کو آزاد پیسے دے کر آزاد کرانا بڑی سعادت ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. صدیق اکبر کو پتا چلا کہ حبشے کے کالے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، 8,000 درہم دے کر اسے آزاد کرایا. یہ پتا چلا عامر بن فہیرہ کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، صدیق اکبر نے 6,000 درہم دے کر آزاد کرایا. ابو فقیہ کی زبان بالشت باہر آ گئی، صدیق اکبر نے 4,000 درہم دے کر آزاد کرایا. صدیق اکبر نے جب نبی کا کلمہ پڑھا، 40,000 درہم نقد موجود تھا اور لاکھوں درہم مالیت کا کپڑا موجود تھا. صدیق اکبر نے جب غلاموں پر پیسے لٹانے شروع کیے تو صدیق کی یہ بات صدیق کے باپ کو، والد کو پسند نہیں آئی، اور والد بھی صدیق اکبر کا ہے، نام عثمان ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ عثمان. صدیق کی اس بات پر تنقید کرتا ہے، باپ تنقید کرتا ہے. سرگودے کے لوگوں، بڑی قابل غور بات ہے، صدیق پیغمبر کا جانشین بننے والا ہے اور اس پر تنقید اس کا باپ کرتا ہے، اور اس تنقید کے جواب میں خدا کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے. آپ مجھے روکتے ہو کہ میں صدیق پر تنقید کے موقع پر خاموش رہوں. آپ میرے استدلال کو سمجھو کہ باپ صدیق کا کہتا ہے کہ اے ابو بکر، تو نے بلال پہ پیسہ لٹایا، تو نے عامر پہ پیسہ لٹایا، تو نے ابو فقیہ پہ دولت لٹائی، اگر تو دولت لٹانا چاہتا ہے تو ان غلاموں پہ پیسے خرچ نہ کر، کسی چودھری پہ پیسے خرچ کر، کسی سردار پہ پیسے خرچ کر، کسی دولت مند پہ پیسے خرچ کر، کل کو تیری عزت زیادہ ہوگی. اگر تو ان غلاموں پہ پیسے خرچ کرے گا تجھے شہرت نہیں ملے گی، تجھے چدراہٹ نہیں ملے گی، تجھے بڑائی نہیں ملے گی. تنقید باپ کرتا ہے، بیٹے پہ کرتا ہے. یہ تنقید نہ گناہ تھی نہ کفر تھا، نہ فسق تھا، نہ فجور تھا، نہ کبیرہ گناہ تھا، نہ صغیرہ گناہ تھا۔ باپ کو حق تھا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ برملا بیٹے سے کہہ دیتا۔ باپ تنقید کرتا ہے کہ تو نے اپنی دولت غریبوں پر، غلاموں پر کیوں لٹائی ہے، اپنی شہرت کے لیے لٹائی ہے، اپنی عزت کے لیے لٹائی ہے، اپنی بڑائی کے لیے لٹائی ہے۔ صدیق باپ کی یہ بات سن کر یہ واقعہ رسول اللہ سے بیان کرتا ہے اور ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ کے رسول، میں نے دولت لٹائی ہے۔ بھبشے کے بلال کو اذیتیں دیکھ کر، عامر بن فہیرہ کی زبان نکلی ہوئی دیکھ کر، اے اللہ کے رسول، میرا باپ مجھے برا کہتا ہے، میرے باپ نے تماچا مارا ہے، میرے باپ نے تنقید کی ہے۔ جب صدیق نے روتے ہوئے یہ پیغمبر کو بتایا تو اس کے جواب میں نبی نہیں بولا، خدا بولا ہے، اور عرش سے جبریل قرآن کی یہ آیتیں لے کر آیا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الذی یؤتی مالہ۔ کیا کہا قرآن نے؟ الذی، وہ شخص، یؤتی مالہ، جو اپنا مال لٹا رہا ہے۔ کس لیے لٹاتا ہے؟ یا تزکا، اس لیے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اور آخر میں کہا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، تاکہ عرش سے خدا راضی ہو جائے۔ سرگودا کے لوگوں، صدیق پر تنقید باپ کرتا ہے، خدا کو باپ کی تنقید بھی برداشت نہیں ہے، تو آج صدیق کو شیطان کہا جائے میں کیسے برداشت کروں؟ اور صدیق تو خدا کا اتنا پیارا ہے کہ ابو بکر پر تنقید باپ کرے، تب بھی عرش سے قرآن جبریل لے کر صدیق کی صفائی میں اترا، تو حدیث میں رہتا ہے۔ لیکن یہ اعلان عرش سے خدا نے کیا تاکہ یہ اعلان قیامت کی صبح تک قرآن میں رہے، اور تراوی میں ہر بچہ اسے پڑھے، حافظ پڑھے۔ کیا ضرورت تھی کہ صدیق کی نیت کی صفائی قرآن میں آئے؟ اللہ کو پتا تھا کہ صدیق کو بھونکنے والی زمانے اور لکھنے والے قلم ہوں گے، اس قرآن کو پڑھ کر وہ صدیق کی عظمت کا پتہ لگائیں گے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ باپ بھی صدیق کی نیت پہ شبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش سے صدیق کی صفائی پیش کرتا۔ توجہ کیجئے، میں لمبی بات نہیں کرتا، توجہ۔ ایک نبینا صحابی، نبینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، پیغمبر کا صحابی، نبی کی محفل میں بیٹھا، پیغمبر کی محفل، حضور نے فرمایا تو پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ باہر عتبہ، عتیبہ، شیبہ اور بڑے بڑے مکے کے سردار آئے ہیں، رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضور کو لالچ تھا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، پیغمبر کا دل چاہتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھیں، چاہتا تھا یا نہیں؟ لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو علیحدگی میں ملنا تھا۔ حضور نے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کا اظہار کر کے پیغمبر نے عبداللہ بن ام مکتوم سے کہا کہ تم اٹھ جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، سردار آئے ہیں۔ پیغمبر نے اس لیے سرداروں کو بلایا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں گے، ان کو زیادہ فائدہ پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو پیغمبر کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ میرے پیغمبر نے نبی صحابی کو کیوں اٹھایا، تو عرش سے قرآن بولا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ پیغمبر ایک نبینا صحابی تیری محفل میں بیٹھا، تو نے اٹھا دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو صحابی بیٹھا ہے تیرے دل میں آیا کہ اس سے زیادہ ہدایت سردار پائیں گے؟ نہیں، عرش سے خدا کہتا ہے جو ہدایت اس نبینے کو ملی ہے وہ ان سرداروں کو نہیں مل سکتی۔ یہ قرآن میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی زندگی کے ایک دو ایسے واقعات ہیں، انسان ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور میں بڑی قابل غور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام جب بھی کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس جنگ اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ضرور ساتھ لے جاتے، کھانے کے لیے، پٹی کے لیے اور پکانے کے لیے. تو دو جنگوں میں آپ کا قرآن حضرت عائشہ کے نام آیا، ایک غزوہ ذات الرقا اور ایک غزوہ بنی مستلق، دو غزوے. غزوہ ذات الرقا میں حضرت عائشہ کا نام آیا اور بنی مستلق میں بھی حضرت عائشہ کا نام آیا. تو غزوہ ذات الرقا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر چلے گئے، تشریف لے گئے. تو مدینہ سے تھوڑی دور باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جرف. حاجیوں کو پتا ہے کہ جرف مقام ہے، پیغمبر نے مقام جرف پر قیام فرمایا. رات کو نماز عشاء کے بعد، وضو صحابہ کا تھا، نماز ہو گئی تو فجر کی نماز اگلی منزل پر پڑھنی تھی، تو عشاء کی نماز کے بعد اسی جرف کے مقام کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب لیٹی ہوئی اور حضرت عائشہ کا سر پیغمبر کے جسد اطہر کے ساتھ لگ رہا ہے. بڑی قابل غور بات ہے، پیغمبر تشریف فرما ہے، عائشہ کا سر پیغمبر کے جسد اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے. سارے صحابہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اس انتظار میں بیٹھے کہ رسول اللہ اٹھیں اور چلیں. ایک صحابی نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ تمہاری بیٹی عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے، پیغمبر نہیں اٹھیں گے، رات کہاں بیت جائے گی، تہجد کا وقت ہو جائے گا، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے انتظام کوئی نہیں، قضاء حاجت کے لیے انتظام کوئی نہیں، تیری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہے، پیغمبر کے قریب ہے، نبی اس لیے نہیں اٹھتے، عائشہ کو جا کر جگاؤ تاکہ منزل پہ چلا جائے، تاکہ آگے روانہ ہونا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ہم پریشان ہوں گے. صدیق کے اکبر کو غصہ آیا، فطری بات ہے، اس غصے کی حالت میں صدیق کے اکبر پیغمبر کے قریب آئے. سرگودا کے لوگوں توجہ کرو، صدیق کے اکبر نے اپنی یہ انگلی، یہ دیکھیے یہ انگلی، انگوٹھا، یہ انگوٹھا حضرت عائشہ کی کمر پہ اس طرح لگایا، یہ چوکا لگایا. صدیق کے اکبر کا یہ انگوٹھا عائشہ کی کمر پہ، عائشہ صدیق کے اکبر کی صاحبزادی ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، صدیق نے یہ چوکا لگایا عائشہ کی کمر پہ اور کہا عائشہ تیری وجہ سے سارا لشکر پریشان ہے، تو لیٹی ہوئی ہے اور اگر تو یہاں لیٹی رہتی ہے تو وضو کے لیے پانی نہیں ہوگا، کیسے وضو ہوگا، کیسے تہجد پڑھیں گے. تو صدیق کے اکبر نے جب چوکا عائشہ کو لگایا تو پیغمبر نے فرمایا ابو بکر عائشہ کو کچھ نہ کہو، تو صدیق نے فرمایا پانی نہیں ہے، عائشہ لیٹی رہے گی تو قافلہ یہاں رہے گا، یہاں تو پانی نہیں ہے، نماز ضائع ہو جائے گی. یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اسی وقت آسمانوں سے جبریل امین اترتا ہے اور جبریل قرآن کی یہ آیت لے کر پیغمبر پہ اترتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اے پیغمبر اعلان کر دو کہ آج کے بعد اللہ نے پوری امت کو تیمم کی سہولت دے دی ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں تیمم کر لیا جائے. جب تیمم کی آیتیں اتری پیغمبر کا چہرہ چمک اٹھا تو مار نے کھڑے ہو کر کہا کہ ما اول برکت یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ عائشہ کے لیٹنے کی وجہ سے قیامت کی صبح تک امت کو تیمم مل گیا ہے، تیمم کی نعمت مل گئی ہے. جو خدا عائشہ کے جسم پہ باپ کا چوکا برداشت نہیں کرتا، اور اس عائشہ کے لیے میں طوائفہ کا لفظ کیسے برداشت کروں، کیسے چپ کر جاؤں، عرش سے خدا چوکا برداشت نہ کرے اور سنی عائشہ کو طوائفہ کہنا کیسے برداشت کرے گا، اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دے.
Yeah, 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 y اچھی رہتا ہے.
میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان فلم تجدو مان اعلان کر دو کہ پانی نہ ہو, فتیممو سعیدن طیبن, تیمم کر لیا کرو. اس آیت کے اترنے کے بعد لشکر وہی رہا اور اس لشکر نے تیمم کیا, ساری کتابوں میں موجود ہے. میرے بھائیوں, یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے آسمانوں سے تیمم کی نعمت اللہ نے پوری امت کو عطا کر. ایک بات اور کہتا ہوں, اگلا غزوہ ہے غزوہ بنی مستلق. اس غزوہ میں بنی مستلق کے مقام سے جو تبوک کے قریب ہے پیغمبر تشریف لے گئے, جنگ نہیں ہوئی, رسول اللہ واپس آئے, عائشہ نبی کے ساتھ ہے. ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا, حضرت عائشہ سب تو رضی اللہ تعالی کچاوے پر اماں لیٹی ہوئی, وزن تھوڑا تھا, جسم پتلا تھا, دبلا جسم تھا, وزن تھوڑا تھا. رات کا وقت ہے, قافلے نے پڑاؤ ڈالا کہ قضائے حاجت سے لوگ فارغ ہو جائیں. پڑاؤ ڈالا گیا, سب لوگ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے, حضرت عائشہ بھی قضائے حاجت کے لیے گئی. جہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوئی, اماں کا ہار وہاں گرا, توجہ, ہار گرا, ہار گم ہو گیا. اماں ہار تلاش کرتی رہی, دیر ہو گئی, واپس پہنچی, قافلہ جا چکا تھا, کچاوا انہوں نے رکھ لیا اندھیرے میں, پتہ نہ چلا کہ اماں موجود ہے, کچاوے اماں موجود ہے, پتہ نہ چلا. کچاوا رکھ لیا اونٹ پہ, قافلہ چلا گیا. اماں کو دیر ہو گئی, اماں عائشہ واپس آئیں تو دیکھا قافلہ موجود نہیں ہے. جہاں سے قافلہ گیا تھا اماں وہیں بیٹھ گئی, اپنی چادر کا ایک حصہ زمین پہ بچھایا, ایک اوپر کر لیا, لیٹ گئی. چاند کی چاندنی تھی, ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی جس کا نام صفوان بن معطل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ تم نے گری پڑی چیزوں کو اٹھانا. صفوان بن معطل گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے, دور سے دیکھا کوئی چیز پڑی ہے, انہوں نے سمجھا سامان یہاں رہ گیا ہے. قریب آئے تو اماں نے حرکت کی, انہوں نے کہا کون ہے؟ تو اماں نے فرمایا عائشہ ہے. اماں نے کپڑا ہٹایا تو صفوان کہتے ہیں کہ کپڑا ہٹا کر کہا عائشہ. صفوان کہتے ہیں پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے میں نے اماں کا چہرہ دیکھ رکھا تھا, میں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہماری ماں ہے, یہ تو عائشہ ہے. تو صفوان کی زبان سے سرگودا کے لوگوں ایک لفظ نکلا, کیا لفظ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک لفظ نکلا. اماں کہتی ہیں میں نے پوری زندگی ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی اونٹنی میرے قریب بٹھائی, انا للہ کہہ کر میں کچاوے میں بیٹھ گئی, اس منہ سے کچھ نہیں بولا, کچاوے میں بیٹھی. ساری رات اونٹ چلتا رہا, صبح چاشت کے وقت وہ اونٹ ایک جگہ جا رہا ہے, ہم نے دور سے دیکھا کہ ہمارا قافلہ ایک جگہ قیام پذیر ہے. اماں کہتی ہیں مدینہ سے کچھ میل پہلے ہم قافلے میں پہنچ گئے, اونٹ بٹھایا گیا, میں اپنے کچاوے سے اٹھی, میں اونٹ اس کچاوے سے اٹھی, اپنے کچاوے میں چلی گئی. کسی نے نہ پوچھا, احساس نہ ہوا, یا ویسے خاموشی اختیار کی گئی. اماں نے کہا مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا. مدینہ قافلہ چلا گیا, ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا. اماں کہتی ہیں شام کا وقت ہے, نماز مغرب کے بعد میں قضائے حاجت کے لیے باہر مدینہ میں نکلتی ہوں تو میری نکرانی جس کا نام ام مستہ ہے, یعنی مستہ کی ماں نکرانی, اس کا پاؤں پھسلا ایک جگہ پہ, میرے ساتھ ہے وہ. تو پاؤں پھسلتے ہی ام مستہ نے کہا
کہ مستہ تجھ پر ہلاکت ہو. مستہ ام مستہ کا لڑکا تھا. تو اما عائشہ نے فرمایا کہ ام مستہ اپنے بیٹے پہ بد دعا کیوں کرتی ہے؟ تو ام مستہ نے کہا عائشہ تو بڑی بھولی بھالی ہے، تجھے نہیں پتا مدینہ میں قیامت کون سی ٹوٹ گئی ہے؟ جو الزام تجھ پر مدینے میں لگا ہے اس الزام میں غلط فہمی کی وجہ سے میرا بیٹا بھی شریک ہے. تو مجھے چونکہ خیال اپنے بیٹے کا تھا اس وجہ سے پاؤں پھسل گیا، تو میں نے بد دعا بیٹے پہ کی ہے. اما کہتی ہیں کیا مجھ پہ الزام لگا؟ تو بتایا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ کا دامن العیاذ باللہ ٹھیک نہیں ہے. آدھی رات کے وقت صفوان بن معطل کے ساتھ آئی ہے عائشہ، دامن ٹھیک نہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں، منافقین نے آواز بلند کر رکھی ہے. اما کہتی ہیں قضائے حاجت مجھے بھول گئی، سرگودا کے اس عظیم صدیق اکبر چوک میں میں آپ کو ایک اصول دینا چاہتا ہوں صحابہ کی عظمت کا. تلخ لہجہ اختیار ہو سکتا ہے لیکن میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. میری تحریک کو، میرے پروگرام کو، میری دعوت کو سمجھو کہ آج صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے، مرتبہ کتنا اونچا ہے. کہ اما عائشہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ گھر چلی گئی. اما فرماتی ہیں کہ میں نے اگلے دن رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں. آج سے پہلے جب میں اجازت مانگتی تو پیغمبر فرماتے عائشہ گھر جا کر کیا کرے گی، ٹھہر جاؤ. لیکن آج میں نے اجازت مانگی تو رسول اللہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے. میری چیخ نکل گئی کہ پیغمبر کو بھی یہ افواہ پہنچ گئی ہے اور نبی بھی پریشان ہے کہ عائشہ کا دامن، لوگ باتیں بناتے ہیں کہ عائشہ کا دامن ٹھیک نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے پر یہ بات تک یہ بات پہنچ گئی ہے، لوگوں کی یہ باتیں پہنچ گئی ہیں. تو اما فرماتی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی. دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کھلا، میں نے کیا دیکھا کہ میرا باپ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میرا باپ قرآن پڑھ رہا ہے. اور میں نے کہا ابا جان میں بڑی پریشان ہوں. یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے باپ ابو بکر کی چیخ نکل گئی. اس نے رو کر کہا عائشہ تو پریشان ہے تو تیرا باپ بھی بڑا پریشان ہے، تیری ماں زینب بھی بڑی پریشان ہے، ام رومان. اما کہتی ہے مکان کے پچھلے کمرے میں چلی گئی، میں نے مسلح بچھایا، اللہ کے دروازے پہ سجدہ ریز ہو گئی، اللہ کے دروازے پہ رونے لگ گئی. رسول اللہ پریشان ہو گئے. دو دن اور گزر گئے، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی کہ عائشہ رات کے وقت فلاں مرد کے ساتھ آئی ہے، اس کا دامن ٹھیک نہیں، العیاذ باللہ. ابو بکر نے فرمایا عائشہ تیرا باپ کیا کرے، آج میں مدینے کی گلیوں سے گزر نہیں سکتا ہوں. میں چوک میں کھڑا تھا، لوگوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ ابو بکر ہے جس کی بیٹی عائشہ پہ تہمت لگی ہے. اے عائشہ مجھے 50 سال ہو گئے، مجھے 40 سال ہو گئے، میں محمد کی صحبت میں رہتا ہوں، کبھی مجھ پر الزام نہیں لگا، لیکن عائشہ آج تیری وجہ سے مجھ پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، میری آنکھوں سے آنسو ہیں. میں روتا ہوا گھر چلا آیا، قرآن کھول کر بیٹھ گیا. صدیق رو رہا ہے، زینب رو رہی ہے، عائشہ مصلی پہ رو رہی ہے، مدینہ کے چوکوں میں صحابہ پریشان ہیں، سفید داڑیوں والے صحابہ مسجد نبوی کے کونوں میں بیٹھ کر زارو قطار روتے ہیں. اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ساری کائنات کے سردار کی بیوی ہے، پوری امت محمدیہ کی ماں ہے، اس پر تہمت لگی ہے. اے اللہ ہر آدمی نے کہا کہ عائشہ جوان لڑکی ہے، غیر محرم مرد کے ساتھ آئی ہے، دامن ٹھیک نہیں، العیاذ باللہ. لوگوں نے باتیں بنائی. توجہ کیجیے، حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کا اجلاس بلایا. میں قربان جاؤں اس اجلاس پر جس کی صدارت کملی والا کر رہا ہو، جس میں اراکین کی جماعت وہ ہو جس کو جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، موجود ہے صحابہ پیغمبر کے سامنے بیٹھے. حضور نے فرمایا لوگوں میں اس نجی مسئلے پر تمہیں کبھی نہ بلاتا، اگر آج اس کی ضرورت نہ ہوتی. بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، برسر عام مجمع ہے. حضور نے فرمایا عائشہ کے بارے میں کیا خیال؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ پر تومت لگی، آپ تحقیق کرو، کوئی معمولی بات نہیں. حضور نے فرمایا تحقیق کس سے کرو؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کی جو نوکرانی، ایک نوکرانی ام مستہ، ایک باندی ہے لونڈی ہے جس کا نام ہے بریرہ. کیا نام ہے؟ بریرہ لونڈی ہے. اس کو بھی کئی سال ہو گئے عائشہ کے گھر میں کام کرتے ہوئے. بریرہ سے پوچھو کہ بریرہ عائشہ کو کیسا پایا؟ علماء کہتے ہیں بریرہ کو لایا گیا، بریرہ سے پوچھا گیا بریرہ عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو بریرہ نے جواب بڑا عجیب دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کتنے سال ہو گئے عائشہ کے ساتھ، میں نے عائشہ میں ایک غلطی دیکھی اور وہ غلطی یہ ہے کہ عائشہ آٹا گوند کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ عائشہ کے دامن پہ میں نے کوئی داغ نہیں دیکھا. اس لونڈی بریرہ کے پاؤں کی مٹی پہ قربان کہ جس نے سب سے پہلے امت کے سامنے عائشہ کی صفائی دی صحابہ کے مجمع میں. حضور نے فرمایا کوئی اور کھڑا ہو جائے. ایک نے کہا صحابی نے آپ اور تحقیق کریں. حضرت علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ عائشہ پر تومت لگی ہے، تومت غلط بھی ہو سکتی ہے، تومت تو لگ گئی ہے، آپ اور نکاح کر لیں. کئی صحابہ نے رائے دی. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم نے بڑی عجیب بات کہی. سرگودا کے لوگوں واقعہ دہرانا مقصود نہیں، اگر صرف عائشہ کی شان پہ جلسہ ہوتا تو اور بات ہوتی، میں یہ واقعہ نہیں دہراتا. فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا یا خدا نے کیا تھا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح عرش پہ ہوا تھا، خدا نے کیا تھا. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ پھر خدا اتنا بھولا بھالا نہیں جو آپ کے جسم پہ گندی مکھینی بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کو کیسے آنے دے گا؟ میرے بھائیو توجہ کیجیے، فاروق اعظم نے یہ بات فرمائی تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ سرگودا کے لوگوں پیغمبر نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، ابن خطاب تو نے محمد کے دل کی گرانی کو دور کر دیا، اب میں اپنا یہ معاملہ بھی خدا کے سپرد کرتا. اس بات کے کہنے سے پہلے رسول اللہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، یہ بھی بخاری شریف پہ ہے کہ حضور حضرت عائشہ کے گھر گئے، عائشہ مصلی پہ ہیں. حضور نے فرمایا یا عائشہ کی، اے عائشہ ان کنتی المنتی فتوبی الی اللہ، اگر غلطی ہو گئی ہے خدا سے معافی مانگ، میں بھی معافی مانگتا ہوں. یہ پیغمبر نے فرمایا. جواب میں اماں نے فرمایا یا رسول اللہ میری مثال یوسف کے باپ کی ہے. فرماتی ہے میں اس غم میں یوسف کے باپ کا نام یعقوب نام بھول گئی، میں نے کہا میری مثال یوسف کے باپ کی ہے کہ جس نے کہا تھا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میرا دکھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں. تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں، معاملہ خدا کے سپرد کریں، جس خدا نے عائشہ آپ کے نکاح میں بھیجی ہے اس کے فیصلے کا تو انتظار کریں۔ حضور اگلے دن صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، ابو بکر اب پیغمبر کو کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ میں نے معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر پیغمبر تشریف رکھتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد رسول اللہ کے ماتھے پہ پسینہ آیا، موتیوں کی طرح پسینے کے قطرات چمکنے لگے، تو صدیق نے فرمایا، ام رومان آؤ، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، ہائی کورٹ ناراض ہے، سپریم کورٹ کی عدالت میں فیصلہ جو محفوظ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ یک لمحے ام رومان تڑپ گئی کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، صدیق اکبر پریشان ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد پیغمبر کا چہرہ چمک اٹھا اور رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، عائشہ تجھے مبارک ہو، عرش سے خدا نے قرآن کی 18 آیتیں عائشہ کی شان میں اتار دی۔ یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں توجہ کیجیے، الفاظ پہ غور کریں۔ قرآن کہتا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے عائشہ پہ تہمت لگائی، لا تحسبوہ شرا لکم، اے پیغمبر اس تہمت کو برا نہ سمجھو، یہ قرآن کہتا ہے، کیوں، بل ہوا خیر لکم، یہ تہمت تمہارے حق میں بہتر ہے، کیوں، اس لیے کہ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے گناہ کمایا وہ جہنم میں گیا، کیسے، کہ والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، تولا کبرہ، کبر سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، جس نے عائشہ پہ تہمت لگائی، قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور نبی سے اللہ نے فرمایا کہ لولا جاؤ علیہ بھی اربا کی شہدا، اے پیغمبر تجھے یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ جب تہمت لگی تو بغیر 4 گواہوں کے اس تہمت کو تسلیم کر۔ اب دیکھیں کہ عائشہ پر تہمت لگی، اللہ تعالی اس تہمت کے جواب میں پیغمبر کی زبان پہ صفائی دے سکتا تھا، اور اماں فرماتی ہیں کہ مجھے بھی خیال تھا کہ میری صفائی کے لیے وہ اونٹ بول سکتا تھا، میری صفائی کے لیے وہ درخت بول سکتے تھے، میری صفائی کے لیے ستارے بول سکتے تھے، میری صفائی کے لیے چاند بول سکتا تھا، میری صفائی کے لیے رات کی تاریکی بول سکتی تھی، کیسے بول سکتی تھی، جس طرح یوسف پہ تہمت لگی تو بچہ بول اٹھا تھا، مریم پہ تہمت لگی تھی تو بچہ بول اٹھا تھا، تو تہمت عائشہ کہتی ہے مجھ پہ لگی ہے، آج بھی کوئی قریش کا بچہ بول سکتا تھا، آج بھی کوئی اونٹنی بول سکتی تھی، آج بھی ستارے بول سکتے تھے، لیکن ستارہ کیوں نہیں بولتا، چاند کیوں نہیں بولتا، آج بچہ کیوں نہیں بولتا، مریم پہ تہمت لگی تو بچہ گواہی دے، یوسف پہ تہمت لگی تو بچہ گواہی دے، اور عائشہ پہ تہمت لگتی ہے تو بچے نہیں بولے، ستارے نہیں بولے، اونٹ نہیں بولا، رات نہیں بولی، درخت نہیں بولا، زمینیں نہیں بولی، آسمان نہیں بولا، فرشتے نہیں بولے، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں بولا، خدا بولا۔ خدا کیوں بولا؟ خدا کو پتا تھا کہ قیامت کی صبح تک عائشہ کو بھونکنے والے آئیں گے، خدا اس صفائی کو پیش کرنے کے لیے عائشہ کی شان میں ایک آیت اتار سکتا تھا، لیکن عائشہ کی شان میں 18 آیتیں خدا نے سورۃ نور میں اتاری اور ان آیتوں کو قرآن میں دے دیا، اور وہ قرآن جو ہر تراوی میں ہر مہینے میں بچے مسجدوں میں پڑھیں گے، معصوم بچہ بھی پڑھے گا، عائشہ کی صفائی پر جو خدا بولا وہ ایک ایک لفظ خدا نے قرآن کے ٹیپ میں محفوظ کر کے پوری دنیا کے ایک ایک گھر میں پہنچا دیا تاکہ قیامت تک کوئی زبان عائشہ کو نہ دھوکے اور دنیا کو بتا دیا جائے کہ صحابہ کے خلاف جب بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے خدا سے عرش سے جواب دیا ہے. اب تم صدیق کے خلاف بھونکو گے تب بھی غلط ہوگا, صدیقہ کے خلاف بھونکو گے تب بھی غلط ہوگا, اس لیے کہ خدا 1400 سال پہلے صدیق کی بھی صفائی دے چکا ہے, صدیقہ کی بھی صفائی دے چکا ہے, اب شیخ بلال کی بھی صفائی دے چکا ہے. جب ابو بکر پہ تہمت لگنے پر خدا چپ نہیں کرتا, عائشہ پہ تہمت لگنے پر خدا چپ نہیں کرتا, حق نواز کیسے چپ کرتا, فاروقی کیسے چپ کرتا, سپاہ صحابہ کیسے چپ کرتی, شاہ ولی اللہ کیسے چپ کرتا, قاسم نبوتوی کیسے چپ کرتا. ساری کائنات کے علماء نے جو شیعہ کو کافر کہا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہا ہے کہ عائشہ پہ تہمت لگی خدا نہیں چپ کرتا, ہم کیسے چپ کریں. میرے بھائیوں توجہ کیجیے, توجہ کیجیے, تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم کیوں بولتے ہیں, تم خدا سے پوچھو کہ اللہ جب صحابہ پہ تنقید ہوئی ہے تو کیوں بولا ہے, اعتراض خدا پہ کرو. اور ایک بات کہہ کر میں بات سمیٹتا ہوں, توجہ ہے آپ کی, ہے توجہ میرے صاحب, بڑی قابل غور بات. قرآن کی اس آیت پہ غور کرو, قرآن نے کہا, توجہ ہے, پلے پہ بھی رہی ہے گل کے کوئی نہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب مشرکوں سے کہا جاتا ہے کیا کہ آمنو ایمان لاؤ, مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ آمنو ایمان لاؤ, کیسے ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے تمام صحابہ ایمان لائے, مشرکوں سے کہا جاتا ہے. تو آگے سے مشرک کیا کہتا ہے, مشرک کہتا ہے قالو انومنو کما آمن السفہا, ہم پاگلوں جیسا ایمان لائے. یہ قرآن ہے, مکی آیت ہے, اللہ نے فرمایا جب مشرکوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو آگے سے کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہا, کہ ہم پاگلوں جیسا ایمان لائے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ نہیں بھی لوگوں صحابہ پاگل نہیں, یہ کہہ سکتا تھا کہ, لیکن خدا نے یہ نہیں کہا. جو کہنا چاہیے تھا اس لفظ کے مقتضا میں, اگر خدا یہ کہتا کہ مشرکوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان پاگلوں جیسا لائیں, انو منو کما آمن السفہا, سفہا سفی کی جمع ہے, اس کا معنی پاگل, کیا پاگلوں جیسا ایمان لائیں, تو جواب میں خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی صحابہ تو بڑے عقل مند ہیں, اگر خدا یہ کہتا تو پھر سپاہ صحابہ کا موقف اور ہوتا. خدا نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم صحابہ کو پاگل نہ کہو, بلکہ جواب میں کہا اللہ خبردار, انہم ہم السفہا, جو صحابہ کو پاگل کہے وہ بہت بڑا پاگل. یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا کہ جو صحابہ کو پاگل کہے وہ خود بہت بڑا پاگل, یعنی صحابہ کو برا کہنے کا آغاز جب نبی کے دور میں ہوا تو اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے کہ صحابہ کو پیغمبر کے سامنے پاگل کہا گیا, تو جواب میں جنہوں نے پاگل کہا تھا ان کو قرآن نے پاگل کہہ دیا اور تاکید کے ساتھ پاگل کہہ دیا. کیا کہا؟ اللہ, اللہ بھی تاکید ہے کہ خبردار, انا بھی تاکید ہے, ہم ہم السفہا, دو دفعہ ہم آ جائے تو کلمہ حسر کا بن جائے گا, معنی یہ ہوگا کہ خبردار بے شک یہی لوگ بہت بڑے پاگل ہیں, یعنی جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کو پاگل کہا، ان کو قرآن نے پاگل کہا، اور پاگل کہہ کر مجھے سکھایا، تجھے سکھایا کہ اب جو زبان صحابہ کے خلاف بولی جائے وہی زبان ان کے خلاف تم بولو. نہیں سمجھے میری بات؟ صحابہ کو پاگل کہا گیا، قرآن نے ان کو پاگل کہا، اب قرآن نے کیا سکھایا کہ تم صحابہ کو جو کافر کہے تم کافر کہو، جو منافق کہے تم منافق کہو، جو مرتد کہے تم مرتد کہو، جو بے ایمان کہے تم بے ایمان کہو. یہ انداز حق نواز نے نہیں مجھے اللہ کے قرآن نے سکھایا. اللہ ان مصطفیٰ، جو صحابہ کو پاگل کہے قرآن نے کہا وہ پاگل، قرآن نے کہا کہ وہ کیا مطلب کہ صحابہ کے خلاف جو شخص جو زبان استعمال کرے وہ زبان اس کے خلاف استعمال کرنا اللہ نے سکھایا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر خدا کہتا کہ صحابہ کو تم نے پاگل کہا. لوگوں صحابہ کو پاگل نہ کہو، وہ تو عقل مند ہے. لیکن جواب میں خدا نے کہا کہ جو صحابہ کو پاگل کہے اسے پاگل کہو، منافق کہے منافق کہو، کافر کہے کافر کہو، بے ایمان کہے بے ایمان کہو. اب آؤ میرے پاس کہ خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا، میں نے خمینی کو کافر کہا، خمینی نے عمر کو کافر لکھا، میں نے خمینی کو کافر کہا، اور نجفی نے ابو بکر و عمر کو شیطان کہا، میں نے نجفی کو شیطان کہا، شیعہ نے صحابہ کو مرتد کہا، میں نے شیعہ کو مرتد کہا، اور میں نے جو کچھ کہا اس قرآن کے سبق سے کہا. مجھے پھونکتے ہو، قرآن سے پوچھو. اگر خدا 1400 سال پہلے چپ کر جاتا میں بھی آج چپ کر جاتا. خدا چپ نہیں کرتا تو مجھے تمہارا باپ بھی چپ نہیں کرا سکتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ تلخ لہجہ اختیار کرتے ہو، تیرے باپ حقیقی کو چوک میں کوئی کتا کہے تو اسے معاف کر کے تو دکھا، تیری ماں کو کوئی کنجری کہے چپ کر کے دکھا، تیری بیٹی کو کوئی بازاری عورت کہے تو چپ کر کے دکھا. تیری بیٹی کی عزت صدیق کی بیٹی سے زیادہ ہے، تیری بیوی کی عزت رسول اللہ کی بیوی سے زیادہ ہے. اور جس کو ماں تم نے کہا، جو تیری نسبی ماں ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے، چوک میں ایک آدمی کہے کہ تجھے جننے والی تیری ماں کنجری ہے، تو تلوار لے کر اسے مارنے آ جائے، بندوق لے کر مارنے آ جائے. یعنی جس کو ماں تو نے کہا، تیرے باپ نے تیری ماں کہا، اس کے لیے تو غیرت کرتا ہے، اور جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے لیے کوئی غیرت کرتا، اس کے لیے غیرت مٹ گئی ہے. پولیس والوں، جس طرح مولانا عطا اللہ نے کہا سپاہ صحابہ کی تمہارے ساتھ براہ راست کوئی جنگ نہیں ہے، یہ یاد رکھو. انتظامیہ والوں، ہماری تمہارے ساتھ براہ راست کوئی جنگ نہیں. سپاہ صحابہ ایک نظریے کی بنیاد پر لڑتی ہے. سپاہ صحابہ سکول ٹیچروں سے کہتی ہے، اور پاکستان کے سکولوں کے ماسٹروں تنخواہوں کے لیے لڑتے ہو، صدیق کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ کالج کے لڑکوں کرسیوں کے لیے لڑتے ہو، میپس پہ لڑتے ہو، بسوں کے کرائے پہ لڑتے ہو، عائشہ کے دوپٹے کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ سیاستدانوں کرسی کے لیے لڑتے ہو، سیاستدانوں حکومت سے گرانٹوں کے لیے لڑتے ہو، سوئی گیس کے لیے لڑتے ہو، پرمٹوں کے لیے لڑتے ہو، اور ابو بکر و عمر کی عزت کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ 10 سال پہلے چوکوں اور بازاروں میں شیعہ کو کافر اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ خمینی نے 13 زبانوں میں ابو بکر و عمر کو کافر لکھ کر
دنیا میں یہ کفر نہیں پھیلایا تھا، آج یہ کفر پھیلا ہے۔ آج صرف مولوی کا نہیں، پیر کا نہیں، آج فرض ہے بلدیہ کے کونسلر کا، آج فرض ہے بلدیہ کے چیئرمین کا، میئر کا، اسمبلی کے ممبر کا، سکول ماسٹر کا، ڈپٹی کمشنر کا، ڈی آئی جی کا، کمشنر کا، وزیر اعظم کا، تاجر کا، فرض ہے کہ آج کے تقاضے کے مطابق، جبکہ ایران خمینی کا لٹریچر 13 زبانوں میں ابوبکر عمر کے خلاف چھاپ کر پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، تیرے باپ تیری ماں عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے، تمہارا فرض ہے آؤ اس جہاد میں ہمارا ساتھ دو۔ سپاہ صحابہ کی لڑائی کرسی کے لیے نہیں ہے، سپاہ صحابہ کی لڑائی چودراہٹ کے لیے نہیں ہے، سپاہ صحابہ کی لڑائی دنیا کی چودراہٹ کے لیے نہیں ہے، ہماری لڑائی ابو بکر کی عزت کے لیے ہے، صحابہ کی غلامی کے لیے ہے۔
شیو تم نے صحابہ کو کافر لکھا، ہم اس وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں۔ تمہیں غصہ کیوں آتا ہے؟ تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟ تمہیں ابو بکر کو کافر کہتے وقت شرم نہیں آتی تو مجھے تمہیں کافر کہتے وقت حیا کیوں آئے؟ شیو پاکستان میں اب تمہیں رہنا ہوگا تو کافر بن کر رہنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ شیعوں کو کافر بن کر رہنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ساجد نقوی کہتا ہے ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، اس نے ایک تقریر کی کہ ابو بکر کو ہم مانتے ہیں، تم ابو بکر کو مانتے ہو؟ کس ابو بکر کو مانتے ہو؟ صدیق کے اکبر کو مانتے ہو یا علی کے بیٹے ابو بکر کو مانتے ہو؟ تمہارے تقیے کو ہم خوب جانتے ہیں، اتنا تقیہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں، چلو مجھے یہ بھی تسلیم ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات تمہیں ماننا پڑے گی کہ شیعو تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم ابو بکر عمر کو مانتے ہیں، تم ہمیں لکھ کر دے دو ساجد نقوی اور ایران کی حکومت لکھ کر دے دے کہ خمینی نے ابو بکر و عمر کو جو کافر لکھا ہے اس کی بنیاد پر وہ کافر ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تم لکھ کر دے دو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ میری بات غلط ہے کہ شیعہ یہ لکھ کر دے دیں کہ ابو بکر و عمر کو جس نے دنیا میں کافر لکھا وہ کافر ہے اور عائشہ پر جس نے تنقید کی وہ کافر ہے؟ تم یہ لکھ دو، جس نے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کو کافر خمینی نے لکھا، کلینی نے لکھا اور رسول کافی کے محمد بن یعقوب کلینی نے واضح طور پر بے شمار جگہوں پر تمام صحابہ کو کافر لکھا، تم ان کو کافر لکھ دو۔ چلو یہ بھی تمہیں تسلیم نہیں تو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف، صدر غلام اسحاق خان، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ پاکستان سے شیعہ سنی مسئلہ اگر ختم کرنا چاہتے ہو آؤ ایک جیوری بٹھاؤ، ایک لجنہ مقرر کرو، ایک کمیٹی بٹھاؤ، اس کمیٹی میں مدینہ یونیورسٹی، جامعہ اظہر کا، پاکستان کی سپریم کورٹ، شریعت عدالت کے جج بٹھاؤ اور تمام مکاتب فکر مسلمانوں کے ان کے ایک عالم کو بٹھاؤ اور ان کے سامنے میں شیعہ کا کفر پیش کرتا ہوں، شیعہ اپنا اسلام پیش کرے۔ اگر وہ کمیٹی شیعہ کو مسلمان ثابت کر دے، اگر وہ کمیٹی مسلمان شیعہ کو ثابت کر دے، ہم شیعہ کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ شیعہ کو کافر تسلیم کر لے تو پھر پاکستان کی قومی اسمبلی شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر کی پابند ہوگی اور نہیں قرار دے گی تو سپاہی صحابہ سڑکوں پر بازاروں پر تحریک چلا کر اپنے اس موقف کو تسلیم کرائے گی. کرانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟
تم کافر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہو, لوگوں کو دھوکہ دے کر تکیہ کر کے جھوٹ بول کر.
ہم مانتے ہیں قرآن کو. کس قرآن کو مانتے ہو؟ تمہاری اصولی کتاب. اصولی کتاب اصول کافی. دیکھیے ہم مسلمانوں کی کتاب بخاری شریف ہے, ٹھیک ہے؟ جو چیز بخاری شریف میں ہے اس کو ماننا ہم پر فرض ہے یا نہیں؟
فرض ہے.
تو یہ شیعہ کی بخاری شریف ہے اصول کافی, اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے, اس میں موجود ہے. تم کہاں سے کہاں بھاگتے ہو؟ اسلام آباد میں 2 جون کو انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ 23 اگست کو پچھلے سال شیعہ نے کانفرنس کی, اس سے 1 سال پہلے سلمان رشدی کے خلاف جلوس نکلا, اس سے پہلے شیعہ نے اسلام آباد میں دھرنا مارا اور طاقت کے ذریعے اپنی زکات منوائی, ٹھیک ہے؟ ہمارا پروگرام کوئی دھرنا مارنے کا نہیں. سپاہی صحابہ پورا من طریقے سے اسلام آباد میں مولانا حق نواز شہید کے نام پر انٹرنیشنل فورم قائم کرنا چاہتی ہے اور جس میں پوری دنیا کے 40 سنی ملکوں کے علماء انشاءاللہ شریک ہوں گے. دعوت نامے جا چکے ہیں, علماء بڑے بڑے آ رہے ہیں اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے 2 درجن سے زائد اراکین بھی اس میں آ رہے ہیں. بریلوی, دیوبندی, آل حدیث علماء اس میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ کے تیور ابھی تک صحیح نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں جرت کرنی ہوگی. آپ جرت کریں گے؟ میں نے اسلام آباد میں کہا ہے اور آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ 2 جون کی انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کانفرنس سے ہمیں انشاءاللہ روک نہیں سکے گی. میں نے پورے ملک میں اپنے کارکنوں سے کہہ دیا کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ تمہیں روکے, اگر تمہیں جہنم کے پل پر روکے تو تم وہیں پر روڈ بلاک کر دو, اگر اٹک پر روکے تو وہیں روڈ بلاک کر دو, اگر شاہراہ کراکرم پہ گلگت اور چلاس کے آنے والی 300 بسوں کو روکے تو وہی روڈ بلاک کر دیا جائے, اگر ملتان میں روکو وہی روڈ بلاک کر دیا جائے, لیکن اگر گورنمنٹ رکاوٹ نہ بنے تو پرامن طریقے سے بغیر کسی جلوس اور احتجاج کے پرامن طریقے سے اسلام آباد لال کوارٹر گراؤنڈ میں پہنچے, ٹھیک ہے؟ میری بات آپ کو منظور ہے؟ اگر حکومت رکاوٹ ڈالے گی, انتظامیہ سن لے, اسپیشل برانچ اپنے اعلی افسران کو یہ رپورٹ دے دے کہ اگر 2 جون کی کانفرنس میں تم نے رکاوٹ ڈالی تو آنے والے محرم میں سپاہی صحابہ پورے ملک کے کسی شہر میں امن کی ضمانت نہیں دے گی. یہ بات یاد رکھیں, اسلام آباد تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے, ہمارا شہر ہے, ہمارا ملک ہے. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اسلام آباد میں انٹرنیشنل سطح پر مولانا حق نواز کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. ہمیں حق پہنچتا ہے یا نہیں؟ اس کو روکو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. میری بات یاد رکھیں, ہماری کانفرنس پرامن, ہم جھگڑا نہیں چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے, صرف سمپل ایک کانفرنس. آپ ہمیں کانفرنس میں رکاوٹ ڈالو گے تو نتائج سنگین ہوں گے. آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. باقی مولانا ضیاء الحق صاحب کے بارے میں جو بات ہے اس کے بارے میں میرے ساتھیوں نے بڑے اعلیٰ انداز میں اپنا موقع پیش کر دیا ہے اور میں بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے, ہوم سیکرٹری سے, چیف سیکرٹری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم مولانا ضیاء الحق صاحب کے بارے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر اگر تم نے توجہ نہ دی اور یہاں سرگودا کے بھائی بیٹھ جائے، دعا کے بغیر کوئی نہ جائے، بیٹھ جائے، کیا کرتے؟ اگر تم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو پھر یہ سرگودا جھانگ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سرگودے کی آگ پورے پنجاب میں پھیل سکتی ہے، پھر اس کو تم روک نہیں سکو گے، ٹھیک ہے. انتظامیہ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. دو اے ایس آئی تم سے معطل نہیں ہوتے، مقدمات علماء کے تم سے ختم نہیں ہوتے، اس سارے شہر کو تم آگ میں جلانا چاہتے ہو، یہ سودا بڑا مہنگا ہوگا. ہم تمہاری یہ ڈھٹائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر سرگودا میں کچھ ہو گیا اس کی وجہ سے، اس کی ذمہ داری سرگودا کے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی پر ہوگی. میں آج واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں اتنی بات آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. واخر دعوانا الحمدللہ. مولانا الحاج مولانا قسلم کچیلا صاحب کو ڈویژن سرگودے کا سپہ صحابہ کا سرپرست بننے پر اور مولانا اکرم آبد کو صدر بننے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. واخر دعوانا.
اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أساتذة المسلمين أينما كانوا ومن كانوا، اللهم مالك الهنود واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويسبون أصحاب نبيك وينقصون أزواج نبيك وينكرون بنات نبيك صلى الله على النبي الكريم وعلى. بھائی صبح 8 بجے سارے حضرات ایک بلاک کی مسجد کے اندر تشریف لائیں، اور ضروری آنا ہے، پر امر رہنا ہے، کسی قسم کی کوئی ہلڑ بازی اور فتنہ فساد نہیں کرنا.